الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. ہم نے کل کی تراویح کی آخری رکعتوں میں سورۃ توبہ کا وہ حصہ پڑھا تھا کہ جس میں غزوہ تبوک کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. رجب سن 9 ہجری میں یہ غزوہ ہوا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ آخری غزوہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ انفال جو سورہ توبہ سے جسٹ پہلے ہے، متصل قبل ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسلح تصادم والا فیز ہے اس کے سب سے پہلے غزوے کا ذکر ہے، غزوہ بدر، اور اس کے متصل بعد یہ سورہ توبہ جس میں غزوہ تبوک کا ذکر، جو آپ کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، بہت شدید حالات تھے، بڑا قحط تھا، بڑی دور کا سفر تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سلطنت روما سے ٹکراؤ تھا جو اس وقت کی سپر پاور تھی. ان کے پاس لاکھوں کی آرمڈ فورسز موجود تھی. نتیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نفیر عام کہلا دی. نفیر عام کہتے ہیں یہ وہ حکم کہ جس میں اب کوئی مستثنا نہیں ہے. مستثنا ہے تو صرف وہ کہ جو بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، یا یہ کہ کوئی مریض ہے، کوئی شخص، کوئی معذور ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اور تکلیف ہے ایسی، خواتین ہیں، بچے ہیں، باقی ہر شخص کے لیے حکم تھا کہ نکلنا ہے. اس موقع پر منافقین کا نفاق جو ہے کھل کر سامنے آ گیا، جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، معذرتیں پیش کی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام باتوں کو قبول کیا. لہذا قرآن حکیم میں انہی آیات میں ہم نے وہ آیت بھی پڑھی تھی کہ جبکہ حضور سے خطاب کر کے یہ کہا گیا تھا لما اذنت لهم، اے نبی آپ نے انہیں اجازت کیوں دی تھی؟ یہ اگر آ رہے تھے اور معذرتیں کر رہے تھے، بھلے چنگے تھے، صحت مند ہیں، روپے پیسے والے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی تھی اس کی اپنی تجارت یا اپنے کاروبار یا اپنی کھیتی باڑی یا اپنے باغات، اور سب سے بڑھ کر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو اپنی جان بہت عزیز تھی، ظاہر ہے کہ غزوے میں اگر نکلے ہیں تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ زخمی ہو جائیں، آپ کا کوئی عز جو ہے وہ تلف ہو جائے، یا یہ کہ جان کا نذرانہ تک پیش کیا جا سکتا تھا. بہرحال یہ حالات ہم نے پڑے بڑی تفصیل سے، ظاہر ہے وقت نہیں ہے کہ ان کو میں ریوائز کروں، لیکن یہ کہ ابھی وہی گفتگو آگے چل رہی ہے. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، اور وہ لوگ کے جو سبقت لے جانے والے تھے، سابقون الاولون وہ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل آغاز میں ایمان لے کر آئے تھے. یہاں بھی ہمیں اپنے ذہن میں اس بات کو رکھنا چاہیے کہ ہمارے دین میں جو درجہ بندی ہے فضیلت کے اعتبار سے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور جملہ انبیاء و رسول کے بعد افضل ترین شخص ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کوئی شک نہیں اس میں. اور اس کے بعد درجہ آتا ہے تین خلفائے راشدین کا، وہ بھی الگ ترتیب، بالکل اسی طرح ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان، عثمان کے بعد علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اس کے بعد ہیں عشرہ مبشرہ، کل تعداد 10 ہے، جن میں 4 یہ شامل ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور اس کے علاوہ 6 اور بھی ہیں، یہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی. مبشرہ، جو بشارت سے نواز دیے گئے جنت کے اعتبار سے. اس کے بعد درجہ آتا ہے اصحاب بدر کا. اصحاب بدر میں اب وہ 313 شامل ہو گئے جو حضور کے ساتھ گئے تھے، جن کے لیے حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ کلہم مغفورون، ان تمام کے اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. اور جو واقعہ میں نے آپ کو حضرت حاتم ابن ابی بلتا کا سنایا تھا کہ جنہوں نے ایک خط دے کر جو ہے قافلہ جا رہا تھا کسی خاتون کو بھیجا تھا ابو سفیان کے پاس کہ حضور کا ارادہ ہے مکے پر حملہ کرنے کا، اور ان کے پیش نظر یہ تھا کہ میرا بڑا احسان وہ شخص ابو سفیان جو ہے اس کو محسوس کرے گا، اور میرے جو وہاں بیوی بچے ہیں ممکن ہے بیوی نہ ہو ان کے، لیکن یہ کہ ان کے خاندان کے بہت سے لوگ تھے، ان کی اپنی اولاد بھی وہی موجود تھی، تو ان کے ساتھ کوئی رعایت کا معاملہ ہو جائے اس احسان کی وجہ سے. تو پھر اصحاب بدر ہے، اور اس کے بعد وہ 1400 صحابہ کرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گئے تھے اور جو شامل تھے صبح صلح حدیبیہ کے وقت، اصحاب شجرہ، اور ان سب نے حضور کے ہاتھ پر غیب بیعت کی تھی، بیعت علی الموت، جب وہ مذاکرات ہو رہے تھے اور جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ وجود میں آئی تھی. تو حضرت عثمان گئے تھے مکہ، 2-3 دن گزر گئے حضرت عثمان کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں، اور یہاں یہ بات پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اب یہ الفاظ جب سنے ہیں ظاہر ہے صحابہ کرام نے ان کے اندر جو ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ ہمارے ایک سینئر ساتھی وہ گئے تھے مذاکرات کے لیے، ان کو قتل کر دیا. لہذا اس موقع پر پھر ایک درخت تھا وہاں اذ یباعونک تحت الشجرۃ، وہ الفاظ موجود ہیں قرآن حکیم میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ اہل ایمان سے بیعت لے رہے تھے اس درخت کے نیچے، یہ بیعت علی الموت تھی. تو درجہ بندی میں گویا کہ پھر وہ 1400 صحابہ کرام آتے ہیں، یا 1200 کی تعداد تھی ان کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پابا رکاب تھے، اور جس کے نتیجے میں عمرے کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن یہ کہ 12 عمرہ تو ہوا نا، لیکن یہ کہ صلح حدیبیہ جو ہے وجود میں آ گئی. یہ اصل میں ہمیں درجات اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے. سابقون الاولون کا ذکر ہو رہا، من المہاجرین، مہاجرین میں سے بھی وہ جو سبقت لے جانے والے، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، والانصار، اور اسی طرح انصار مسلمان، والذین تبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا ان کا بہت ہی عمدگی کے ساتھ، احسان کی روش کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد، تمہارے ماحول میں، ما حولکم جو الفاظ ہیں، تمہارے ارد گرد ایسے قبائل موجود ہیں جو منافقین ہیں اور وہ بدو ہیں. اعراب، اعرابی، اس کی جمع اعراب ہے، اور اعرابی کون ہوتا تھا؟ بادیا نشین، بدو، جس کے لیے جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں جذباتی تھے اور بہت اجڑ بھی تھے، بہت جھگڑالو بھی تھے، جو ہم پڑھ چکے کہ الاعراب اشد کفر و نفاقا، یہ کفر اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہے. تو منافقین کا ایک جو ہے بہت بڑا ایک طبقہ جو ہے وہاں موجود تھا مدینہ کے ارد گرد کی بستیوں میں، وہ من اہل المدینہ، اور اسی طرح مدینہ کے رہنے والوں میں بھی ایک بہت بڑا عنصر منافقین کا تھا، مرضوا علی النفاق، کے جو اڑ گئے تھے اپنے نفاق کے اوپر. لا تعلمہم، اے مسلمانوں تمہیں ان کا علم نہیں ہے، نحن نعلمہم، ہم خوب جانتے ہیں ان کو، سنعذبهم مرتين، تو ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، ثم يردون الى عذاب عظیم، اور اس کے بعد وہ بہت بڑے عذاب میں جھونک دیا جائے گا. اس دنیا میں بھی انہیں سزا ملے گی، اور پھر یہ کہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بہت شدید عذاب کی وعید ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور کچھ اور بھی تھے جنہیں اپنے گناہ کا اعتراف تھا. اب یہاں خاص طور پر سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو غزوہ تبوک کے ضمن میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ 6-7 اور ساتھی تھے کہ جو اس غزوے میں ساتھ نہیں گئے تھے، انہیں کوئی عذر بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ جب حضور واپس آ گئے تو اب ان کے اندر شدید پر، اس لیے کہ ان کے الفاظ موجود ہیں احادیث میں کہ ہم جب مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے تو ہم محسوس کرتے تھے کہ وہ صادق الایمان جو بھی مومنین تھے ان میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں جو مدینہ میں موجود ہے، تمام لوگ جو ہے حضور کے ساتھ جا چکے تھے اس سفر کے لیے، سفر زبوں کے لیے. ہم جس کو دیکھتے تھے ہمارے یہاں معلوم تھا کہ معلوم ہوتا کہ منافقین میں سے، گویا کہ وہاں رہ جانے والے تو منافقین تھے، ان میں یہ لوگ بھی تھے، لیکن یہ کہ ان کا کیا عذر تھا اس کا تذکرہ زیادہ ملتا نہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد تین کا ذکر آئے گا خاص طور پر، جن کے بارے میں بڑی تفصیل، اور بخاری کی طویل ترین حدیث ہے کہ جس میں ان تین اشخاص کا ذکر ہے جو پیچھے رہ جانے والے تھے. بہرحال یہ حضرت ابو لبابہ اور ان کے چند ساتھی تھے کہ جب حضور واپس لوٹ آئے تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے شدید شرمندگی اور ندامت کے، کوئی بظاہر عذر نہیں تھا، کوئی بیمار نہیں تھے، اس کے بعد نہیں، اس کے باوجود نہیں جا سکے. منافقین کے اندر تو ندامت اور پشیمانی بھی نہیں تھی نا، جو آ کر جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے لیے جو شیلٹر فراہم کر رہا تھا اس کے لیے ندامت اور پشیمانی کہاں سے آ گئی. لیکن ان کے اندر جس درجے کی ندامت تھی اور شرمندگی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے سکون سے بندھوا لیا تھا اور کہا تھا جب تک اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہے وہ آ کر اپنے ہاتھوں سے ہماری گرہ نہیں کھولیں گے ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے. اور یہ کیفیت کافی دیر ان کے اوپر مسلط رہی ہے. اور پھر بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں اعترفوا بذنوبہم، جنہیں اپنے گناہ کا اعتراف ہے، شدید شرمندگی ہے، اسی شرمندگی کا رد عمل تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان ستونوں سے باندھ لیا تھا. خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، کہ جن کی زندگی میں اعمال صالحہ بھی ہیں اور بہت ہی آگے بڑھ کر جو ہے دین کے لیے کام کرنے والے تھے یہ لوگ، لیکن یہ کہ کچھ غلطیاں بھی ہیں، کچھ کوتاہیاں بھی ہو گئی. عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے اللہ تعالیٰ ان پر شفقت فرمائے گا، ان کی توبہ قبول فرما لے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو روایات میں ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ وحی کے ذریعے جب بتا دیا گیا تو گویا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی اور پھر اللہ کے رسول نے ان کو کھول دیا. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اموال میں سے آپ صدقات بھی قبول کیجئے کہ جو گویا کہ ان کو پاک کرنے کا باعث ہوگی. تزکیہ نفس ہے نا، زکات بھی تو تزکیہ سے نکلا. روپیہ پیسہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک منیمم نصاب مقرر کر دیا ہے، وہ اگر نکالو گے تو اللہ تعالیٰ تزکیہ فرمائے گا، تمہارے اندر مال کی محبت کم کرے گا. تطہرہم، جو ان کو پاک بھی کرے گا، وہ تزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے گا ان کے اموال. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا بھی کیجیے. انہیں کا ذکر ہو رہا ہے جن پر شدید شرمندگی اور ندامت آ رہی ہوئی تھی. ان صلاتک کا سکن لہم، یقین آپ کی دعا ان کے لیے جو ہے ان کے لیے بڑے سکون کا باعث ہے. بڑے پیارے الفاظ ہیں، جب انہیں یہ احساس ہو گیا یہ کہ یہ ان کے علم میں آئے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں، تو اس سے جو اطمینان قلب اور جو سکون انہیں حاصل ہوگا اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سمیع ہے، سب کچھ سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا. الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده، کیا انہیں یقین نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. ویاخذ الصدقات، اور جو صدقات اور جو انفاق کرتے ہیں، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں دین کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا اور کمال رحمت والا ہے. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، اور اے نبی منافقین سے کہہ دیجئے اب عمل کرتے رہو، کس معنی میں کہ جو تمہارے کام ہیں جس طرح تم اپنی زندگی گزار رہے گزارتے رہو. فسيرى الله عملكم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو مانیٹر کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ تمہارا کوئی عمل بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. ورسوله، اور اللہ کے رسول بھی مشاہدہ کر رہے ہیں تمہاری باڈی لینگویج کیا ہے، اور تمہارے بات میں اس بات کو مانتے ہو، ایمان رکھتے ہو کہ اللہ کے رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے تمہارے اندر قلب رجحان موجود نہیں ہے. والمؤمنون، اور مومنین بھی جو ہے وہ بھی تمہارا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تمہیں. وستردون الى عالم الغیب والشهادة، اور ان قریب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس جان اس ذات کی طرف کہ جو ہر غیب اور شہادت کی جاننے والی ہے، ہر ایسی شے کہ جو مخفی ہے غیب کی شے ہے، اور جو شے موجود ہے حاضر ہے وہ شہادہ ہے. فینبئوکم بما کنتم تعملون، اور پھر وہ جتنا بھی دے گا تمہارا ہر ہر عمل جو تم کرتے رہے. وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کا معاملہ اللہ تعالی کے حکم کے آنے تک مؤخر کر دیا گیا، جو امیدوار تھے اللہ کی رحمت کی، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرما لے گا. یہ ہیں وہ تین صحابہ، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، مرارہ ابن ربیع، اور ہلال ابن امیہ. یہ تین کا ذکر آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ جن کے اوپر جو ہے بہت شدید شرمندگی، ایک تو ابو لبابہ اور ان کے ساتھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا تھا، ایک یا تین اور ہیں، اما یعذبہم او اما یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے گا اور چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے گا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، مسجد ضرار نام ہی اس کا مسجد ضرار پڑ گیا تھا، حالانکہ مسجد ضرار وہ کہ جو مسلمانوں کو شر پہنچانے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے منافقین نے تعمیر کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جہاں آپ کی اونٹنی آ کر بیٹھی تھی وہاں تو مسجد قباء تک تعمیر ہوئی نا، وہاں آج بھی وہ الفاظ جو ہیں لکھے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت کتابت کے ساتھ، نہ مسجد اس تقوا من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ مسجد قباء وہ ہے کہ جس کی بنیاد میں تقوا شامل تھا، اور ظاہر ہے مسلمانوں نے تعمیر کی تھی کہ یہاں آ کے حضور کی اونٹنی بیٹھی تھی اور وہاں وہ مسجد تعمیر ہو گئی. اب منافقین نے اس کے قریب ہی کوئی مکان جو ہے اس کو حاصل کیا اور وہاں ایک عمارت تعمیر کی جس کا ذکر آگے آ بھی جائے گا، اور وہ اصل میں ان کے لیے گویا کہ ایک ایسی جگہ فراہم ہو گئی تھی انہیں کہ جہاں وہ بیٹھ کر شدوانیاں کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے حضور کے خلاف کہ کس طرح ہم زخ پہنچا سکے مسلمانوں کو بھی، اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. اور یہ مسجد کون سی تھی؟ مسجدا ضرارا وکفرا، کہ جو ضرر پہنچانے کے لیے تھی اور کفر پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ تفریقا بین المؤمنین، اور مومنین کے اندر جدائی پیدا کرنے کے لیے، تفرقے کو ہوا دینے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل، اور پھر یہ کہ یہ تو اصل میں گھات لگانے کے لیے انہوں نے ایک عمارت بنائی تھی کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جو ہے وہ ایک پلاننگ کر سکے اور جنگ کر سکے، اور اس میں جو ہے پورا کا پورا معاملہ جو ہے وہاں ڈسکس کر سکے، من قبل اس سے پہلے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، آواز کو کم کرو، اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارے نزدیک اس عمارت کی تعمیر میں سوائے اس کے اور کوئی پیش نظر نہیں تھا کہ ہم بہتری چاہتے، إِلَّا الْحُسْنَى، ہم نے جو تعمیر کی تھی تو یہ تو اصل میں پھر یہ ایک اور جگہ تھی کہ جہاں مل بیٹھے اور اللہ کا ذکر کریں، جبکہ یہ منافقین نے تعمیر کی تھی اور خاص طور پر مسلمانوں کے اور حضور کی مخالفت میں تعمیر کی تھی. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ تو گواہ دی دیتا ہے اس بات کا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، حضور کو منع کر دیا گیا کہ ان کی اس عمارت یا اس مسجد ضرار اس میں آپ نہ کھڑے ہوں، مراد یہ کہ وہاں نماز ادا نہ کریں. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اب یہ اس مسجد قباء کا ذکر آ رہا ہے، وہ مسجد کی جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی تھی، وہی وہ کہیں زیادہ اس بات کی احق ہے، وہ سب سے بڑھ کر اس بات کی مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں نماز ادا کریں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس لیے کہ اس مسجد میں جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں وہ تو وہ پاک باز لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، کہ جو انتہائی پاکی اختیار کرنے والا، ان یتطہروا. اور ایک موقع پر سوال ہوا تھا، یہ جو ان لوگوں کے لیے صحابہ کرام جو وہاں قریب میں رہتے تھے اور یوں کہ مسجد میں وہاں نماز بھی ادا کیا کرتے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر تو بعد میں ہوئی، شروع میں سب سے پہلے جو مسجد تعمیر ہوئی تھی وہ یہی مسجد ہے، مسجد قباء. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ یتطہروا سے جو ہے ایک روایت ملتی ہے کہ صحابہ کرام سوال کرتے تھے کہ یہ جو انتہائی پاکی اختیار کرنے والے، یہ جو تعریف کی گئی ہے قرآن حکیم میں جن لوگوں کی، تو ان کی پاکی کی اصل بنیاد کیا تھی؟ اس میں معلوم ہوا کہ اگرچہ اس زمانے میں پانی بہت کم ہوتا تھا لیکن یہ لوگ طہارت حاصل کرنے کے لیے عموماً ڈھیلے استعمال کیا کرتے تھے وہاں کے رہنے والے، لیکن یہ ڈھیلوں کے بعد بھی جو بھی ہے پانی اپنے استعمال سے بچا بچا کر مزید پاکی حاصل کرتے ہیں. ان یتطہروا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، گویا کہ حد درجے پاکی حاصل کرنا. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو انتہائی پاک باز ہے، پاکی اختیار کرنے والے ہیں. افمن اسس بنیادہ علی تقوی من اللہ ورضوانہ، بلا وہ مسجد کے جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، اللہ کی تقوی اللہ کا ہے نا، خدا خوفی، ورضوانہ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خیر، کیا یہ مسجد بہتر ہے؟ امن اسس بنیادہ علی شفا جرف ہار، یا وہ عمارت یا وہ مسجد زراعت جو تعمیر کی تھی ان منافقین نے، کہ جو تعمیر کی گئی ہے ایک ایسی پروجیکٹڈ گھاٹی کے اوپر، کوئی فرض کیجیے گھاٹی ہے اور کوئی تھوڑا سا حصہ اس کے گھاٹی سے باہر نکلا ہوا ہے، اب اس کے اوپر اگر کوئی شے تعمیر کی گئی تو وہ تو کسی وقت بھی گھاٹی پہ جا پڑے گی، تو اس کی تعمیر ہوئی ہے ایسی گھاٹی کے کنارے پر کہ جو اعلیٰ شروف ہارن فرہار ابھی فی جانی جہنم، کہ جو بالکل گل پڑنے کو ہے اور بالآخر وہ جہنم کے گڑھے میں گرا دی جائے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو حکم بھی دیا تھا کہ اس مسجد کو جا کر جو ہے منہدم کر دو, اس کو آگ لگا دو. اور یہ کام کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے کہ معلوم ہو گیا تھا کہ مسجد سوائے لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے, نفرت پھیلانے کے, اور ان منافقین کو ایک اڈا مل گیا ہے اپنی تمام سرگرمیوں کے, اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم, اور ہمیشہ رہے گی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی کہ ان کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی رہے گی. الا ان تقطع قلوبہم, مگر یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. مغرات کیا ہے کہ مرض نفاق ان کے اندر اس درجے سرایت کر چکا ہے, یہ مرض نفاق تھا نا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ عمارت تعمیر کی تھی. اور ظاہر ہے کہ سوائے اس کے کہ ان کو سیبوٹاج کیا جائے مسلمانوں کو, اور کوئی شے مقصد نہیں تھا, پیش نظر نہیں تھا. جب تک ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیے جائیں گے, مرض نفاق ان کے اندر سے باہر نہیں نکل سکتا, اس درجے سرایت کر چکا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ علیم ہے, ہر شے کا علم رکھنے والا, کمال حکمت والا. جس زمانے میں 9/11 کا واقعہ ہوا تھا, شاید آپ حضرات کو بھی ایس ایم ایس وغیرہ آئے ہوں گے, اور سورہ توبہ کی اسی آیت کے حوالے سے, اس لیے کہ گویا کہ قرآن حکیم میں پیشن گوئی پہلے کر دی گئی تھی, ایک عمارت ہوگی کہ جو بہت بڑی ہوگی, اگرچہ وہ ٹوئن ٹاور تھے, دو عمارتیں تھیں, لیکن یہ کہ انہوں نے بڑی عمدہ تطبیق جو قائم کی تھی کہ 9/11, اب اس سورت کا نمبر ہے 9, اور وہ 11 جو ہے 2011 تھا, یہ پارا ہے 11, تو 9/11 کی جو ہے انہوں نے اس حوالے سے, اگرچہ اس کی کوئی دینی اور شرعی حیثیت قطر نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت جو ہے چیزوں کو آدمی ایک دم دیکھتا تھا, گویا کہ واقعتا یہ بڑی حقیقت ہے کہ وہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا, اور جو بلڈنگ وہاں منہدم کی گئی تھی وہ 110 منزلہ تھی, اور یہاں یہ 110 آیت ہے کہ جس میں ایک عمارت کا ذکر ہے کہ جو پھر منہدم کر دی گئی اور پھر وہ ختم کر دی گئی. اور قرآن تو کہتا ہے نا کہ اس زمانے میں جو مسجد ضرار کو منہدم کیا گیا تھا, گویا کہ وہ جہنم میں ڈال دی گئی, اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی صحیح نہیں تھی. تو 9/11 اور 110 جو ہے اس سے گویا کہ انہوں نے کو ریلیٹ کیا تھا کہ قرآن حکیم میں نبی صورت ہے, اور پھر یہ کہ 11 پارا ہے, 9/11 یہاں پورا ہو گیا, اور 110 آیت ہے کہ جس کے اندر ایک عمارت کا ذکر ہے کہ جو جہنم واسی ہوئی, جس کو جہنم میں گرا دیا گیا, مطلب یہ کہ منہدم کر دیا گیا, اور یہ وہ تھے اصل میں ٹوئن ٹاور کے جو منہدم کیے گئے تھے. واللہ اعلم, اور یہ گویا کہ اعجاز بھی ہو سکتا ہے کسی اعتبار سے, لیکن یہ کہ عبارات بالکل اتفاق بھی ہو سکتا ہے, اس کی کوئی دینی اور شرعی حیثیت قطر نہیں ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ تعالیٰ نے مول لے لی ہے اہل ایمان کی جانیں بھی اور مال بھی, بان لهم الجنہ, جنت کے عوض. بہت اہم بات ہے, اگر واقعتا ایمان انسان کے اندر موجود ہے تو اسے یوں محسوس کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے جنت کے عوض. مجھے جو کچھ اللہ نے دیا, خواہ روپیہ پیسہ ہو, خواہ استعداد ہو, صلاحیت ہو, ہر شے اللہ نے خرید لی ہے, اب اس کے حکم کی فرما برداری ہی میں اس کو, میں گویا کہ کسٹوڈین ہوں تمام چیزوں کا. روپیہ پیسہ بھی میری اپنی کمائی نہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. صلاحیت اگر کوئی انسان کو اللہ نے دی ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان صلاحیتوں کو بھی اور روپے پیسے کو بھی, اس ٹائم کو بھی خرید لیا ہے جنت کے عوض. یہ ہر مسلمان کو محسوس کرنا چاہیے, اور اسی طرح گویا کہ اسے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگانا چاہیے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وہ لوگ اللہ کے رستے میں قتال کرتے ہیں, لڑتے ہیں, اور پھر یہ کہ فَيَقْتُلُونَ, جس میں وہ قتل بھی کرتے ہیں, ویقتلون, اور قتل بھی ہوتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن, یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے, حق وعدہ ہے, سچا وعدہ ہے, جو تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے. ظاہر جتنی بھی الہامی کتابیں پہلے ہو گزری تھی ان تمام میں اہل ایمان کے لیے وعدہ کیا دیا تھا جنت کا, گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں اور ان کی جانوں کو جنت کے عوض خرید دیا. ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا, وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به, تو اب تم خوشخبری مناؤ, تمہارے لیے بشارت ہے, نوید ہے, اس بیع پر, اس خرید و فروخت پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کی ہے. بایعتم به, جس میں اللہ نے گویا کہ جنت کے عوض جو ہے تمہیں خرید دیا ہے. وذلک هو الفوز العظیم, اور یقیناً یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. التائبون العابدون الحامدون السائحون, اب اس آیہ مبارکہ کے اندر بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں, اور یہ اصل میں ان لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو واقعتاً جنت کے مستحق ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں جن کی مالوں اور جانوں کو اللہ نے خرید لیا جنت کے عوض؟ توبہ کرنے والے, التائبون, العابدون اللہ کی بندگی کرنے والے، عبادت سے مراد غلامی اختیار کرنا اللہ کی، زندگی کا کوئی شعبہ جو ہے اللہ کے احکامات سے آزاد نہ ہو. الحامدون اللہ کی حمد کرنے والے، الحمدللہ جو ہے یہ بھی کلمہ ہے، اور پھر یہ کہ تسبیح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، سبحان اللہ الحمدللہ. السائحون، اور پھر یہ کہ کثرت سے روزے رکھنے والے، ایک تو رمضان کے روزے ہیں وہ تو فرض ہیں، لیکن یہ کہ نفلی روزے اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو یقیناً اس کے ایمان کے اندر ایک گہرائی ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو نفلی روزوں کا اہتمام کرے، ہم میں سے کون ہوگا جو اس کا اہتمام کرتا ہوگا. اور خاص طور پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو خصوصاً جو ایام بیز ہیں، جن کی خصوصی فضیلت ہے حدیث میں، کہ ہر مہینہ جو قمری مہینہ ہے اس کے جو درمیان میں آتے ہیں تین دن، 13, 14, 15 ہر مہینے کے، یہ تاریخیں وہ ہیں کہ جس میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. تو نفلی روزہ رکھنے والے، الراکعون اللہ کے سامنے جھک جانے والے، الساجدون اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور پھر یہ کہ معروف کا حکم دینے والے اور منکرات سے اور بدی کا استحصال کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی محافظت کرنے والے، اللہ کے حدود کی نگہبانی کرنے والے. معلوم ہوا کہ یہاں تو وہ نقشہ ہے کہ جس میں کسی علاقے میں بھی یا کسی ملک میں بھی اگر حدود اللہ کی پامال ہو رہی ہوں تو یہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، منظم جدوجہد کرنے والے ہیں، تاکہ وہاں اللہ کی شریعت اور اللہ کے حدود جو ہے ان کا بول بالا ہو. وبشر المؤمنین، اور اے نبی ایسے مؤمنوں کو تو آپ بشارت دے دیجیے. ما کان النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یہ بات نبی اور اہل ایمان کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لائق نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں. اب دیکھیے بڑا ایک سائیکولوجیکل بات ہے کہ کوئی شخص فرض کیجیے حضور پر ایمان لے آیا نوجوان، اور اس کی بڑی جو ہے واضح مثال ہے حضرت مصعب بن عمیر ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین مشرک تھے. اب یہ ان کے لیے اگر دعا کرتے تھے، ایک تو ہے دعائے ہدایت کہ اے پروردگار ان کو بھی ہدایت دے، تیرا احسان ہے تیرا انعام ہے کہ تو نے ہمیں جو ہے دین کے لیے قبول فرما دیا، تو ان کو بھی ہدایت اور توفیق عطا فرما دے. ایک یہ ہے کہ ان کے جو بھی گناہ ہیں اس کے لیے استغفار کرنا. تو کسی مومن کے لیے اور اللہ کے رسول نبی کے لیے قطعاً یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کر لے. ولو کانوا اولی قربا، خواہ ان کے کتنے ہی خراب اندار کیوں نہ ہو، والدین سے بڑھ کر، بھائی بہنوں سے بڑھ کر تو اور کوئی نہیں، لیکن ان کے لیے بھی استغفار نہیں کر سکتے. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ جب ان پر واضح ہو جائے کہ یہ جہنم والے ہیں. یہاں اصل میں بین السطور جو بات کہی جا رہی ہے کہ تم اتمام حجت کر دو ایک مرتبہ ان پر، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے جو تم محنت کر سکتے ہو وہ کرو، اتمام حجت کر دو. اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں اس جانب راغب ہو رہے تو اب ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. فرض کیجئے کہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، حالت شرک میں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سعادت مند اپنے والدین کے لیے، جو عزت و احترام ان کے دل میں تھی، نوجوان تھے، حضور پر ایمان لے آئے. ان کی والدہ نے اپنے بارے میں طے کر لیا کہ جب تک سعد جو ان کے بیٹے ہیں جب تک اپنے واپس آبائی دین میں نہیں پلٹتے، میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اپنی جان دے دوں گی، جسے آپ کہتے ہیں نے مرم بھرت رکھ دیا، تامرگ بھوک ہڑتال کر دیا. بہت شریف پریشان ہوئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا ڈائلیما تھا یہ کہ والدین کے لیے محبت اور جو ہوتی ہے سعادت مند شخص کے اندر، نوجوان کے اندر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہی لمحوں پھر وہ آیت نازل ہوئی تھی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کریں کہ اسی آبائی دین کو اختیار کر لو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تمہیں گویا کہ اسلام کو چھوڑ کر بت پرستی والے دین کی دعوت دے، تو اس معاملے میں تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے. فلا تطعهما، اس کے معنی کیا ہوا کہ وہ والدین جو ہے اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، انہیں یہ اختیار نہیں دیا اللہ نے کہ دوسری اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو جو ہے زبردستی واپس اس دین پر لیا. اب یہ وہ شے تھی کہ جو بہرحال جن میں اپنے مشرک والدین کے لیے دعا استغفار سے منع کیا گیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے مکی صورت یہ نازل ہو چکی تھی، تو مدنی صورت ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جب رخصت ہوئے تھے، ساستغفر لک ربی، اور الفاظ کیا ہیں کہ ابا جان میں آپ کے حق میں اپنے رب کے حضور استغفار کروں گا. اب یہ الفاظ تھے کہ جو قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، اب اس کو یہاں جو ہے اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے. کس معنی میں کہ گویا کہ وہاں یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کا انتقال بھی ہو گیا اور اس کے بعد بھی استغفار کرتے رہے ہوں، انہوں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی تھی کہ ابا جان کو کسی طرح جو ہے راہ راست پر لا سکے. یا بس وہ الفاظ پڑھ لیں گے، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا جو آپ تک نہیں پہنچا، فتبعنی، آپ کو میرا اتباع کرنا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے نبوت و رسالت کے لیے. بہت ہی پیار بھرا انداز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس میں ادب اور احترام بھی ہے. لیکن والد نے بالآخر طے کر لیا تھا اور اس نے کہا تھا لَإِلَّمْ يَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر باز نہ آئے تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا. الفاظ موجود ہے قرآن حکیم میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے جو استغفار کی تھی تو اس وقت تک کی تھی جب تک انہیں اس بات کا خیال تھا یا گمان تھا کہ یہ شاید اس دین کو قبول کر لیں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے. لیکن یہ کہ آ جائے گا یہاں جب ان پر واضح ہو گیا کہ اب یہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے دین کے دشمن ہے، اور ممکن ہے اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر یہ کہ پھر انہوں نے کوئی استغفار اپنے والدین کے لیے نہیں کی. وما کان استغفار ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کا وعدہ کیا تھا لے ابھی ہی اپنے والد کے لیے، الا موعدہ، مگر وہ ایک وعدہ تھا، وعدہ یا ایک خاص وقت تک کے لیے. فلما تبین لہ، اور جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی، انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ والد جو ہیں وہ اللہ کے دشمن رہے ہیں آخری دم تک، تو پھر انہوں نے ان سے اعلان براءت کر لیا تھا، اعلان بیزاری کر دیا. کیونکہ جب تک امید تھی کہ یہ شاید اس توحید کو قبول کر لے، اس وقت تک ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے. ان ابراہیم لأواہ حلیم، دیکھیے بہت ہی خوبصورت الفاظ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، ابراہیم تو بہت ہی نرم دل رکھنے والا، اواہ انتہائی شفقت انتہائی محبت والدین کے ساتھ تھی، اور بہت ہی نرمی تھی ان کے دن کے اندر، حلیم اور کمال تحمل والے تھے. وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ھداهم حتی یبین لهم ما یتقون، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا اس کے بعد کہ ہدایت ان تک پہنچ جاتی ہے، حتی یبین لهم ما یتقون، جب تک کہ ان کو واضح طور پر بتا نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی صحیفے کے ذریعے، یا وہی جو ہے اس نبی اور رسول تک گئی ہے، اس نے زبان کو استعمال کیا ہے، انہیں بتا دیا ما یتقون، کہ کن کن چیزوں سے انہیں بچنا ہے، کون سی چیزیں وہ ہیں جو اپنے رب کو ناراضگی اور اس کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، یقین اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقین اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، اور یہاں کا راج، یحیی و یمیت، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہی تمہیں زندہ رکھے ہوئے. مراد یہ ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں موت کو سے بچا نہیں سکے گی، اسی کے ہاتھ میں موت کا اختیار ہے. وَمَالَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مددگار. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے تو توبہ قبول فرما لی، یا اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی اپنی شفقت اور عنایت کے ساتھ کن لوگوں کے لیے، نبی پر بھی، والمہاجرین، اور مہاجرین جو صادق الایمان تھے، والانصار الذین تبعوه فی ساعة العسرۃ، اور ان انصاری مسلمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی، اور پھر یہ کہ ان کے لیے تمام عنایات اور اللہ کی رحمتیں جو ہیں مخصوص ہیں، جنہوں نے نبی کی پیروی کی تھی فی ساعت العسرہ، اس بہت ہی تنگی والی گھڑی میں. یہ جیش عسرہ کہتے ہیں غزوہ تبوک کے، جبکہ بہت حالات دگرگون تھے، شدید صحت تھا، اور پھر یہ کہ شدید گرمی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسافت تھی تقریباً 500-600 کلومیٹر کی، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ اس وقت کی سپر پاور جو تھی سلطنت روما، اس کے ساتھ ٹکرا ہوتا ہے. ساعت العسرہ یہ وہ گھڑی تھی جو بہت ہی تنگی اور مشقت والی گھڑی تھی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس درجے قحط تھا حضور کی، چونکہ ابھی فصل اتنی نہیں تھی، لہذا رستے کے لیے جو رزاد راہ دیا گیا تھا، جو کہ توشہ دیا گیا تھا، تو ایک ایک حضور دی جاتی تھی 3-3 صحابہ کو پورے دن کا راشن 24 گھنٹے میں ایک حضور. اور روایات میں ہے کہ ایک صحابی اسے اپنے منہ میں لے کر کچھ دیر پوچھتے تھے، اس کے جو گلوکوز ہے، جو بھی اس کی انرجی ہے، اور حضور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت انرجی رکھی ہے، لہذا جتنے بھی ڈائبیٹکس ہیں وہ سب سے پہلے جو منع کیے جاتے ہیں ڈاکٹر کی طرف سے، بھائی ایک حضور تم نے نہیں کھائی، اس لیے کہ ایک حضور جو ہے اس کے اندر جتنی کیلوریز ہیں اور جتنی مٹھاس اس کے اندر ہے، وہ اس میں شاید کوئی پھل اس کے قریب بھی نہیں. تو ایک حضور کے اوپر گویا کہ 3-3 صحابہ گزارا کرتے تھے، اور اس درجے جو ہے وہ قحط کا عالم بھی تھا، اور اتنی دور کی مسافت. من بعد کا ما کانا یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کے ایک گروہ ایسا ان میں سے تھا کہ جن کے دل مائل ہو چکے تھے کج ہونے کے لیے، ثم تاب علیہم، ابھی اصل میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو شروع میں ریلکٹنٹ تھے جب حضور نے کہا نکلنا ہے، لیکن اور گویا کہ شیطان نے تو موقع جو ہے وہ غنیمت جانا، کسی طرف اثاثہ اندازی کر انہیں روک دے، لیکن یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت عطا فرمائی، وہ حضور کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ثم تاب علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عنایت فرمائی. انہ بہم رؤوف الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ ان کے حق میں انتہائی رؤوف ہے، انتہائی نرمی اختیار کرنے والے اور کمال رحمت والے. وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اب یہ آ گیا ان 3 کے، علی الثلاثة، وہ 3 صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے، خلفوا، جو نہیں جا سکے تھے، اب ان کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بخاری کی طویل ترین روایت ہے، پوری بخاری میں اسے لمبی روایت کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ جو ہے وہ حضرت مرارہ ابن ربیع یا کعب ابن مالک سے مروی ہے، یہ تین اصحاب تھے کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہرحال وہاں کے مدینہ کے رہنے والے تھے، اور پھر یہ کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی تھا، سواری کے لیے جانور بھی تھا. جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور اب تک قریب آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، تو ان کے اندر شدید ندامت پیدا ہوئی. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تینوں، آ کر کہا کہ حضور اللہ نے زبانیں تو ہمیں بھی دی ہیں، ہم بھی بہت ہی معذرتیں کر سکتے ہیں، چرب زبانی سے آپ کو کنوینس کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ مجبوری تھی، لیکن ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہمیں کوئی مجبوری نہیں تھی. اب یہ گویا کہ اس بات کا اعتراف کر لینا اپنی جگہ کس قدر ہے کہ ہمیں کوئی مجبوری نہیں تھی، ہمارے پاس بہترین جو ہے وہ سواری کے لیے جانور بھی موجود تھے. حضرت کعب نے یہ فرمایا کہ میرے پاس ایک گھوڑا تھا جو میں نے خاص طور پر تیار کیا تھا کسی لمبے سفر کے لیے، تو وہ تھا، لیکن یہ کہ میرے دل میں شیطان وسوسہ ڈالا کہ 30,000 کا لشکر جب چلے گا، ظاہر ہے کہ اس کی جسے آپ کہیے کہ جب وہ جا رہا ہے تو اس میں بہت معاملہ بہت سلو ہوگا، 30,000 کے لشکر کو لے کر چلتا بہت آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف جائے گا. تو ایک دو دن گزر گئے، میں نے کہا میرے پاس بڑا جو ہے تیز رفتار گھوڑا موجود ہے، میں جا کے پکڑ لوں گا، پیچھے جا تعاقب میں جاؤں گا. 4-5 دن گزر گئے، 6 دن میں اپنے اس معاملے کو مؤخر کرتا رہا، یہاں تک کہ پھر یہ کہ وہ دن آ گیا کہ جبکہ مجھے یقین ہو گیا کہ خواہ میں کتنا ہی اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑا لوں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا بالکل نڈھال ہو کر بیٹھ گیا کہ اب تو گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے طوطے بھی اڑ گئے، کہ اب تک تو ڈپینڈ کیا تھا کہ میرے پاس بڑی تیز رفتار سواری ہے، میں حضور کو پکڑ لوں گا، لشکر سے جا کر جا ملوں گا، لیکن اب معاملہ دو. اب لہٰذا ظاہر ہے کہ وہ شامل نہیں ہو سکے. تو یہ ساری تفصیل انہوں نے اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی، لیکن یہ کہ حضور نے وہ باتیں سننے کے بعد ان سے اعراض فرمایا اور کہہ دیا کہ جاؤ، تمہارے بارے میں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. ظاہر ہے اللہ کی وحی کے ذریعے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی تھی. اس کے بعد اب کئی دن گزر گئے، اب حضرت کعب ابن مالک اور ان کے ساتھی جو دو اور تھے ان کی جو کیفیت تھی وہ بیان کرتے ہیں اس حدیث میں کہ ہمیں مدینہ بالکل اجنبی لگنے لگا. ہمارے وہ لوگ جو ہمارے بالکل قریب تھے جن کا ہمارے ساتھ تعلق تھا، وہ اس لیے کہ حضور نے منع کر دیا تھا کہ ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا، سلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دینا، اور یہ مسجد میں آتے تھے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے سلام کرتے تھے، کسی کی طرف سے کوئی رد عمل میں جواب نہیں آتا تھا. حضور کے پاس جا کر بیٹھتے سلام کرتے تھے، حضور جواب نہیں دیتے تھے. اب ان کی جو نفسیاتی کیفیت ہوگی اور جس قدر صدمہ، اس کو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا تھا کہ کاش کے زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں، اس لیے کہ کہاں یہ لوگ جو صادق الایمان اور آگے آگے بڑھنے والے، اور کہاں ان کے ساتھ یہ معاملہ کے معاشرتی جسے آپ کہیے کہ بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گفتگو. اور جب 30 یا 40 دن گزر گئے تو حضور نے حکم دیا اپنی بیویوں کو بھی گھر بھیج دو، گویا کہ باہر اگر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کی غمخاری کر سکتا یا ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتا، گفتگو کی بھی اجازت نہیں تھی، تو پھر یہ کہ گھر میں تو کم سے کم جو رفیقہ حیات تھی ان کی، وہ تو کوئی کم سے کم موجود تھی نا ان کی دلجوئی کرنے کے لیے، بہت ہی تھکے ہارے جب آتے ہوں گے، دل ٹوٹا ہوا ہے اور پورا جو ہے مدینہ ان کے لیے بالکل اجنبی ہو چکا، اور زمین اپنی تمام تنوسط کے باوجود انہیں تنگ محسوس ہونے لگی، تو گھر میں کوئی نہ کوئی تو موجود تھا، حضور نے حکم دے دیا کہ ان کو بھی بھیج دو. اب یہ پوری تفسیر اس حدیث کے اندر موجود ہے. اور پھر یہ کہ بہرحال جب کوئی 50 دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی، اور یہ آیات نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. گویا کہ سخت ترین سزا تھی جس شخص کے اندر قلب حساس موجود ہے اس حوالے سے، سخت ترین سزا کہ جس میں ان کو کسی سلام کا جواب نہیں دیا جا رہا، ان سے گفتگو نہیں کی جا رہی، اپنے آپ کو بالکل جس الوف ہو گئے، جس طرح کوئی جو ہے جسے آپ سمجھیے کہ کسی معاشرے کے اندر جو ہے کسی کو بالکل رازہ درگاہ کر دیا جائے، اور 50 دن اس کیفیت میں بیتے ہیں. اور مسلمانوں کے دل میں ان کے لیے محبت تھی، ایسا نہیں تھا کہ یہ تو اللہ کے رسول کا حکم تھا نا، مسلمانوں کے دل کے اندر تو محبت موجود تھی. لہذا جیسے یہ آیات نازل ہوئی اور فجر کی نماز کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور نے صحابہ کو کب بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ کی قبولیت کا جو ہے وہ ذکر آ چکا ہے. تو اب ان کے جو ساتھی تھے اب وہ چاہتے تھے جلد از جلد جو ہے ان تک پہنچ کر یہ خوشخبری دے دی جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے مدینے کے اندر ایک عید کا سامان تھا اور تمام مسلمان جس طرح گرمجوشی سے ایک دوسرے سے مل رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے. یہ کیفیات ہیں اس حدیث کا، کبھی اگر آپ مطالعہ کیجئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو معلوم ہوگا کہ آدمی خود اپنے آپ کو اس ماحول کا ایک جز محسوس کرے گا، اور محسوس کرے گا کہ واقعہ جس تفصیل کے ساتھ اس میں ان کے جذبات کی عکاسی کی ہے، ان کے اپنے الفاظ ہیں، وہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں اور آپ کو اس کی کوئی مثال مل سکے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ ہیں وہ تین صحابہ کے جو پیچھے رہ جانے والے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود انہیں اپنے اوپر تنگ محسوس ہونے لگی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنی جان ان کے لیے وبال بن گئی، اس لیے کہ جیسا کہ ان کا یہ خیال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں کہیں جو ہے وہ زندہ دفن ہو جاؤں، اوپر سے زمین ہموار کر دی جائے، وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے سوا اور کوئی ملجا و ماوا نہیں ہے، کوئی پناہ مل سکتی ہے تو اللہ کے دامن عفو میں مل سکتی ہے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ بھی اللہ کے حضور جو ہے اسی توبہ پر قائم رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو جذبات تھے اور جو کچھ بھی تھا اس کے اندر ایک دوام بھی ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر باہمی محبت والا ان سب جو تھا وہ بھی اس میں دوام ہونا چاہیے. ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ یقین توبہ کا قبول فرمانے والا کمال رحمت والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں میں سے ہو جاؤ. ما کان لاہل المدینۃ ومن حولہم، یہ روا نہیں تھا اہل مدینہ مدینہ کے رہنے والوں کے لیے بھی اور اس کے ارد جو لوگ موجود ہیں، من الاعراب، ان بدوؤں میں سے، ان اجڑ لوگوں میں سے، ان یتخلفوا رسول اللہ، ظاہر ہے یہاں منافقین مراد ہے، اسی لیے میں نے اجڑ کا لفظ استعمال کیا کہ وہ رہ جاتے اللہ کے رسول کے پیچھے، گویا کہ غزوہ تبوک کے لیے جب انہیں کہا گیا تھا تو وہ پیچھے رہنے والے تھے. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور یہ کہ وہ اپنی جان کو نبی کی جان پر ترجیح دیں، ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے لیے جن کے اللہ کے رسول کا حکم جو ہے پرکا کے برابر وقت نہیں رکھتا، وہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں اس دین کے لیے، اس مشن کے لیے، اور اپنی جانوں کو زیادہ مرغوب رکھے اللہ کے رسول کی جان پر. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ نہیں پہنچے گی ان کو نہ پیاس نہ تکان اور نہ ہی بھوک فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں. ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، اور نہ ہی وہ وادیوں کو قطع کریں گے، سفر کریں گے بڑا طویل، غزوہ تبوک کا سفر جو ہے کوئی چھوٹا نہیں تھا. یغیظ الکفار، کافروں کے مقابلے میں انہیں غصہ دلانے کے لیے. ولا ینالون من عدو نیل الا کتب لهم به عمل صالح، اور نہ ہی وہ تعاقب کریں گے کسی دشمن کا. اب یہ تمام وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو مسلمان کر رہے تھے، اس غزوے میں نکلے ہیں تو انہیں بھوک بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، پیاس بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، پھر شدید تکان بھی ہے، شدید گرمی بھی ہے، پھر یہ کہ وہ جا رہے ہیں بہت طویل سفر پیش نظر ہے، اور پھر وہ تعاقب کرنے میں بھی جو ہے کہیں کسی قسم کی کوئی سستی نہیں کریں گے. الا کتب لهم به عمل صالح، مگر کہ ان کی یہ ایک ایک جو عمل ہے اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ میں درج کر رہا ہے، ان کا بھوک کا برداشت کرنا، پیاس کا برداشت کرنا، یہ سختی جھیلنا، ہر شے ان کے لیے اعمال صالحہ میں درج ہو رہی ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقین اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کی اجر و ثواب جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں کرتا، اسے ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہ ہی وہ خرچ کرتے ہیں خواب کوئی چھوٹی شے ہو یا بڑی شے ہو. ولا يقطعون واديا، نہ ہی وہ کسی وادی کو قطع کرتے ہیں، وہ سفر کرتے ہیں جہاد کے لیے. الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، مگر یہ کہ ہر شے ان کی جو ہے اعمال صالحہ کے کھاتے میں لکھ دی جاتی. الا كتب لهم، ہر شے جو ہے وہ درج کر دی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے. ليجزيهم الله، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے اور بدلہ دے. احسن ما كانوا يعملون، اپنے اعمال کا بہترین، اچھے اعمال جو کیا کرتے تھے. وما كان المؤمنون لينفقوا كافة، اور مومنوں کے یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ تمام کے تمام نکل کھڑے ہوں. اب یہ اصل میں مراد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ پیچھے رہ جانے چاہیے، اگرچہ غزوہ تبوک اس حوالے سے ایکسپشنل تھا جس میں نفیر عام تھی کہ سب کو نکلنا ہے، لیکن عام طور پر کیا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو چھوڑ کر جایا کرتے ہیں جتنی بھی غزوات ہیں، تاکہ یہ کہ اگر کوئی قبیلہ جو ہے اس کی طرف سے کوئی یورش ہو جائے، کوئی حملہ ہو جائے، تو کچھ لوگ تو موجود ہو مدینہ کی حفاظت کے لیے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تو کیوں نہیں ایسا ہوا کہ تمہارے ہر گروہ میں سے ایک طائفہ یا ایک جماعت یا ایک جتھا ایسا ہوتا کہ وہ نکلتا، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کے تفقہ حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے. اور ویسے بھی قرآن حکیم میں کہا گیا کہ زمین میں چلو پھرو دیکھو، تاکہ یہ کہ وہ لوگ کے جنہوں جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کے تباہ شدہ کھنڈرات دیکھ کر عبرت حاصل کرو. کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ کیا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا، مجرموں کا. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جبکہ وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹے وہ علم دین حاصل کرنے کے بعد، تو وہی انذار کا فریضہ انجام دے اپنے قوم کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ وہ ان کی بات سن کر جو ہے ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو اور وہ ڈر، اللہ کا ڈر جو ہے ان کے اندر پیدا ہو. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم، اے ایمان قتال لڑائی کرو ان لوگوں سے کہ جو تمہارے ارد گرد رہتے ہیں، وہ قبائل جو منافقین پر مشتمل تھے، جن میں اکثر منافق موجود تھے. ولیجدوا فیکم غلظۃ، اور تمہارے اندر ان کے لیے ایک سختی پیدا ہونی چاہیے، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کا تو لبادہ انہوں نے اڑا ہوا ہے. لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کے جو اس کا ان کے سر قلم کر دو، لیکن یہ کہ بارہ ان کے لیے تمہارے موقف کے اندر ایک سختی ہونی چاہیے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی بھی کوئی ایسی سورت نازل ہوتی تھی، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس کو کہتے تھے أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، حضور پر کوئی آیات نازل ہوئی، کوئی سورت نازل ہوئی. اب منافقین کا وہ جو ٹانٹنگ انداز تھا، جو تنزیہ انداز تھا، وہ کہتے تھے ہاں بھائی مسلمانوں، تمہارے اندر سے کون کون ہے جن کے ایمان میں بڑا اضافہ ہو گیا سورت کے نازل ہونے کے بعد. اب یہ ظاہر ہے یہ بھی ایک تبصر اور استعزاء کی بات تھی. تو اما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا، وہ لوگ جو واقعتا ایمان لانے والے تھے، جن کے دلوں میں ایمان موجود تھا، تو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اور ان کو پڑھنے اور سننے کے بعد ان کے ایمان میں تو اضافہ ہوتا تھا، وہم یستبشرون، اور وہ بشارت حاصل کرتے تھے. اما الذین فی قلوبهم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض نفاق ہے، منافق ہے، فزادتهم رجسا الى رجسهم، تو ان کے تو وہ خود بھی نجس ہے، اور ان کی ناپاکی ہی میں، ان کے نفاق ہی میں، اسی مرض نفس، جو مرض نفاق جو ہے اسی میں اضافہ ہوتا تھا. وماتوا وهم کافرون، اور وہ مرے اسی حالت میں کہ وہ اسی حالت کفر میں تھے، حالانکہ اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا تھا، لیکن حقیقتا ایمان اندر موجود نہیں تھا. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين، کیا تم دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال آزمایا جاتا ہے، ہر سال دو دفعہ تین دفعہ، جب بھی اللہ کے رسول کہتے تھے نکلو اللہ کے رسول میں جہاد اور قتال کے لیے، تو ان کے لیے تو سب سے بڑا امتحان اور سبحان روح یہ بات ہوتی تھی کہ حضور کی پکار پر لبے کہتے ہوئے نکلے، اس لیے کہ وہی بات ہے کہ اپنی جان عزیز ہے، اپنا روپیہ پیسہ عزیز ہے، اپنی جو ہے وہ جو بھی ان کے باغات تھے وہ ان کے زیادہ عزیز تھے. ثم لا يتوبون، اس کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتے تھے، اپنے جو بھی عمل انہوں نے کیا تھا جو جانے سے رکے تھے، تو اس میں جو ہے اس سے باز نہیں آتے تھے، بلا ہوں یہ سکرون، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی نصیحت حاصل کرتے تھے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، ایسی سورت کے جس میں جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا، اس کی ترغیب دی گئی، تو نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، تو ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے تھے. گویا کہ ایک مجمع ہے جس میں حضور جو ہے وہ آیات سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مجھ پر نازل کی ہے، اور اس میں ذکر موجود ہے کہ نکلو جہاد کے لیے اور قتال کے لیے، کیوں نہیں نکلتے اللہ کے رستے میں جہاد و قتال کے لیے، تو ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے تھے. ہل یراکم، اور پھر گویا کہ آنکھوں آنکھوں میں کہتے تھے ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، من احد ہم میں سے کوئی، سم منصرفو، اور پھر وہاں سے کھسک جاتے تھے. صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی کھسکا دیا ہے، بے ایمانہ، کہ اب ان کے دل جو ہے وہ ایمان پر نہیں ہیں، بلکہ وہ نفاق کے رستے پر جا چکے. یہ نہ قوم اللہ قوم، اس لیے کہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جو تفقہ سے بالکل آ رہی ہے. ظاہر ایمان حقیقی ہو تو ان آیات کے نزول کے بعد تو ان کے اندر جو ہے بہت ہی ایک معاملہ انشراح کا پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ نکلنا ہے جہاد اور قتال کے لیے. ان کا ترجمہ بالکل مختلف تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ دو آخری دو آیات جو ہیں بہت ہی جامع ہیں، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، آپ کی جو عظمت ہے، وہ بھی آشکار ہو رہی ہے. اے مسلمانوں، تمہارے پاس آ چکے ہیں ایک رسول جو تم ہی میں کے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ہر وہ شے جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے مسلمانوں، ہمارے رسول پر بڑی شاق گزرتی ہے، بہت بھاری گزرتی ہے. حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں کہ ہر خیر تم تک پہنچ جائے. اور ظاہر یہ خیر سب سے بڑھ کر ایمان و تقوی والی خیر ہے نا. آخرت اگر کسی کو حاصل ہو جائے، دنیا میں اگر فرض کیجئے دو رقم وقت کی روٹی میسر ہے بمشکل تو گزارا کر رہا ہے، لیکن آخرت اگر کسی کی سنور رہی ہے، اس دنیا کی خیر بھی اور آخرت کی خیر بھی، دونوں ہی چیزیں یہاں مراد ہیں. حریص علیکم، تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں کہ ہر خیر تم تک پہنچ جائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مؤمنین کے حق میں تو رؤوف اور رحیم ہے. دیکھیے یہی رؤوف اور رحیم ہے جس سے پہلے اگر آپ الف لام لگا دیں تو الرؤوف بن جائے گا، اور رحیم سے پہلے الف لام لگا دیں تو الرحیم بن جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں. وہ ایک رافت، دل کی نرمی، اور پھر یہ کہ انسان کے اندر دوسری کے لیے جو ہے ایک رفقت قلبی پیدا ہو، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی رؤوف و رحیم ہے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے انتہائی شفقت فرمانے والے اور انتہائی رحمت فرمانے والے. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ باز نہ آئیں اور اپنا رخ پھیر لیں، اعراض اختیار کریں، یہاں مراد وہی مشرکین ہیں یا منافقین ہو سکتے ہیں کہ جن کا ذکر ابھی امیڈیٹلی ہم پڑھ چکے ہیں. فقل حسبی اللہ, تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے. حسبی اللہ, یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں. اور ایک حدیث میں یہ موجود ہے کہ جو شخص بھی اپنی ہر نماز کے بعد سات مرتبہ یہ الفاظ, یہ سات کی تعداد کہاں ہے, باقی یہ کہ 101 مرتبہ اور 313 مرتبہ اور 911 مرتبہ, یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا. یہ تو لوگوں نے اپنے طور پر جو ہے کچھ وظیفے ایجاد کر لی اور ان کی تعداد بھی مقرر کر لی, لیکن اگر آپ احادیث صحیح دیکھیں گے تو بہت کم اذکار ایسے ہیں. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, متفق علیہ, یہ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. اسی طرح سات کا عدد جو اس حدیث صحیح کے اندر موجود ہے کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد سات مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, تو یہ الفاظ اگر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دین و دنیا دونوں کے معاملے میں بہت ہی بہتری عطا فرماتا ہے. تو فقل حسبی اللہ, تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے, وہی مجھے کفایت کرے گا. لا الہ الا ہو, اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت, اور میرا کل توکل اسی کی ذات پر ہے. وہو رب العرش العظیم, اور وہ مالک ہے اس رب کا جو بہت بڑا عرش کا مالک ہے, اور وہ رب ہے بہت بڑے عرش کا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة عسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر.